مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة ضياء درود السلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ملے سلسلے سے سوال ہے کہ اگر ہم فون کسٹمر کو ڈبہ بیگ بیچتے ہیں اور کسٹمر کو بھی اس چیز کی ہاؤنا ہوتی ہے کہ اگر کوئی کلیم نکلتا ہے تو وہ کمپنی کلیم کرے گی، کسٹمر پھر بھی ہمارے پاس آتا ہے اور ہم پر بلیم دیتا ہے کہ آپ یہ کلیم کرا کے دو یا آپ نیا فون ہمیں دو، ہمیں صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے ہوتا یہ اگر کسٹمر ہمارا ریگولر ہے اور اچھا کسٹمر ہے تو ہم اس سے فون لے کر خود کلیم بھی کرا دیتے ہیں، اگر اس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی کراؤ جلدی کراؤ جلدی کراؤ، کیونکہ ہمارا پروفٹ ریشو اتنا زیادہ نہیں ہوتا ڈبہ بیگ فون پہ، کسٹمر فیور میں ہم کرا بھی دیتے ہیں پھر بھی ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے وہ، ہم اس صورت میں کیا کریں؟
اس صورت میں دکاندار پر صحیح کروا کر دینا شرعاً لازم نہیں ہے، موبائل فون کا گاہک اور کمپنی کا معاملہ ہے، گاہک کو کمپنی جا کر صحیح کروانا چاہیے، یہ بات تو واضح ہے. ہاں اگر پہلے موبائل بیچتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی خرابی ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا، میں کمپنی سے صحیح کروا دوں گا، اور عام طور پر دکاندار گاہک کو اپنی دکان کا پکا گاہک بنانے کے لیے اس طرح کہہ دیا کرتے ہیں. اب یہ کہ وعدے کی صورت پائی گئی، وعدہ کیا تو اب تو اس کو پورا کرنا چاہیے. گاہک کے تنگ کرنے کی جو بات ساحل نے کی ہے وہ بھی زیادہ تر اسی صورت میں اور اسی وجہ سے پیش آتی ہے کہ پہلے سے صحیح کروا دینے کا اسے کہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ وعدہ اگر کرتے ہیں تو نبھانا پڑے گا، گاہک کو پکا کرنے کے لیے اس طرح کہہ دیا جاتا ہوگا اور پھر یہ کے بعد میں وہ ہاتھ پیر مارتے ہوں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وعدہ کرنا جو ہے نا تو پھر اس کو نبھانا ضروری ہے. وعدے کی تعریف ذہن میں رکھے کہ جب بات کہی وعدہ کیا اس وقت اگر یہ ذہن میں ہے کہ اس کو میں نے پورا تو کرنا نہیں ہے، اب یہ کہ یہ وعدہ خلافی ہے. ذہن میں یہ کہ میں کہہ دوں یار جان چھوڑا لو اور کرنا نہیں ہے پورا، تو یہ وعدہ خلافی ہے اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر وعدہ کرتے وقت ذہن میں یہ کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اب کسی بھی وجہ سے اس نے پورا نہیں کیا وہ، تو اب وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہے، لیکن پورا کرنا چاہیے ورنہ لوگ تو بدظن ہوں گے، وہ یہی کہیں گے اس نے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا. یہ ایک فرق میں نے آپ کو بتایا. تو بہرحال یہ کہ وعدہ جان بوجھ کر انہیں اس طرح کرنا پورا نہیں کرے گا اور اس کو کہہ دینا کہ میں یہ کام آپ کا کر دوں گا، تو یہ وعدہ خلافی ہے اور یہ بڑا سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی ہے اور اس سے ہمیشہ بچنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ہم کسی کو کچھ تحفہ دیتے ہیں یا کوئی مدد کر دیتے ہیں اور آخر میں بولتے ہیں دعا میں یاد کیجئے گا، دعا کیجئے گا، تو کیا یہ اس کا بدلہ ہو جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے گا.
تحفہ دے کر یہ کہنا، البتہ یہ کہ خیرات میں ایسا ہے کہ یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی اس طرح کی ہے روایت کہ کسی کو دینا ہے تو پہلے سے دعا کروا دی، بعد میں دینے پر یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے. یہ ایک تقویٰ تھا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط تھی. ویسے شرعاً کوئی ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے کہ اگر کسی کو تحفہ دیا یا فقیر کو خیرات دی اور اس کو کہا بھائی دعا میں یاد رکھنا تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا، ایسا کچھ مطلب یہ طے ہو گیا کہ یہ بدلہ ہو گیا، ایسا پڑھا نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا عورت پر عدت لازم ہوگی یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت فرما دیں.
عدت ہوگی اس کی، یہ شوق کی عدت ہے، یہ شوق کی عدت ہے. تو شوق کی جو عدت ہوتی ہے، یعنی یہ
شوق کی عدت،
جی ہاں، یہ تو یعنی شرعی اعتبار سے چاہے عورت کتنی ہی بڑی یا کتنی ہی چھوٹی ہو، بہر صورت اس کے اوپر یہ عدت لازم ہوتی ہے. تو اس نے وہی جیسے رخصت ہی نہیں ہوئی، انہوں نے بتایا تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ پریگننٹ ہونے کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. تو جو عدت ہوگی وہ 4 مہینے 10 دن کی ہوگی، 130 دن پورے انہوں نے گزارنا.
عدت ہوگی یعنی،
جی،
ایسی صورت میں طلاق دے دی.
طلاق دے دی تو پھر اس کی صورتیں ہیں کہ وہ معلوم کرنا پڑے گا ان سے کہ رخصتی نہ ہونے سے ان کی مراد کیا ہے. بعض اوقات کچھ اور صورتیں ہوتی ہیں خلوت کی کہ جس کی وجہ سے عدت کی صورتیں بنتی ہیں، اگرچہ کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، بعض اوقات خلوت ہو جاتی ہے تو وہاں پر رخصتی کی صورتیں بنتی ہیں. باقی کہ جو موت کی عدت ہے وہ تو لازم ہوگی ان کے اوپر.
جزاک اللہ خیر.
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا امیر اہل سنت سے یہ کیا کہتا، اپنا بات پوچھنی تھی کہ جو آج کل لوگ نان کاپی چیز بنواتے ہیں، ان برینڈ چیز ہوتی ہے، اس پہ برینڈ لگوا دیتے ہیں، مطلب کوئی بھی لوگو لگواتے ہیں، تو یہ جو ہے کرنا جائز ہے؟ اس کی کمائی جائز ہے یا نہیں؟ میرا سوال یہ تھا، کیونکہ اس طریقے سے بہت ساری کیا کہتا اپنا دو نمبر چیز بھی بنتی ہے، اس کو اوریجنل کر کے بھی بیچا جاتا ہے، تو یہ کس طریقے سے رہے گا؟ یہ بیچنا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پروفٹ حلال ہے یا نہیں ہے؟
انڈرسٹوڈ ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کا بیچنا، کہہ کر بیچنا اور اس کوالٹی کا وہ ہے نہیں، کسی مشہور کمپنی کا نام لے لیا یا اس کا نقلی یا کاپی کر لی اور وہ اصلی کہہ کر بیچا، تو گناہگار ہے، دھوکہ ہی ہے. اور اگر گاہک کو اور بیچنے والے کو پتا ہے کہ یہ بھلے مطلب ہے کہ وہ اصلی کا اس پہ لگا ہوا ہے لیبل وغیرہ، لیکن دونوں کو پتا ہے کہ ہے نقلی، تو اس صورت میں وہ گاہک لیتا ہے تو پھر گناہگار نہیں ہے. اب یہ کہ معیاری کمپنی کا، اچھی کمپنی کا دیکھ کر کہہ کر بیچا اور بتایا نہیں، یہ دھوکہ تو ہوا، دکاندار گناہگار ہے. اور خریدار جو ہے یہ بعد میں جیسے کہ اس کو پتا چلتا ہے اور وہ ابھی ہم رجوع کرتا ہے کہ تم نے مطلب میرے ساتھ یہ کیا، اور اب اس میں غبن فواہش کی صورت بھی ہے کہ 2000 کا تھا اور 5000 کا دیا ہے اس کمپنی کے معیار کے مطابق، تو اب یہ کہ وہ گاہک اس کو چاہے تو سودے کو باقی رکھے، ورنہ گاہک یہ کہ اس سے واپس یہ پیسے لے سکتا ہے، سودا کینسل کر سکتا ہے. مزید مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
جی یہی جو آپ نے ارشاد فرمایا، دوسرا یہ کہ اصل میں وہ دھوکہ دہی کی بات صورتیں ہوتی ہیں، کمپنی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو معروف ہوتی ہیں، تو اب اگر اتنی زیادہ غبن فاحش نہ بھی ہو کہ ڈبل قیمت مثال کے طور پر، لیکن بعض صورتیں ایسی بنیں گی کہ کمپنی ایک مشہور کمپنی ہے اور دوسری کمپنی کا اس کو دے دیا اگرچہ کی قیمت بہت زیادہ نہ ہو، تو گاہک اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ جو اس نے طلب کیا تھا، تو اس صورت میں بھی وہ واپسی کرنے کا اختیار رکھے گا کہ بھائی یہ آپ نے کمپنی کچھ اور بتائی اور دی کچھ اور، تو یہ آپ کو واپس کرنا ہوگا، تو پھر اسے واپس کرنا ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال آیا ہے کہ ایک آدمی سے مجھے پیسے لینے ہیں، اس نے مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا دینے کا لیکن نہیں دیا، اب میں کیا کروں اور کیا حکم ہے اس بارے میں؟
اب اس کے لیے وہ کوشش کرے جس طرح بھی جائز صورت ہے اس سے وصول کرے، اگر اس کے پاس وہ ثبوت ہے تحریری ایسا کہ جس میں یہ کیس کر سکتا ہے، سر کیس کرنے کا بھی اس کو اختیار ہے پیسے وصول کرنے کے لیے، مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کیا اور یہ بہرحال اپنی جگہ پر اس نے جو بھی کیا غلط کیا، جو نہیں دے رہا وہ وعدہ نہیں بھی کیا ہوتا تب بھی ظاہر ہے کہ قرضہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کریم آسانی کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضور اگر عورت اپنے شوہر کو کہے کہ اسلام میں عورت کا نان نفقہ اور ضروری اشیاء شوہر کی ذمہ داری ہے اور اس پر لازم ہے، اس پر شوہر کہے کہ ایسے اسلام پر میں لعنت بھیجتا ہوں، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟
تو بس معاملہ صاف ہے، یہ تو اس طرح سے مسلمان ہونا پڑے گا، اس میں کافر ہو گیا، مسلمان رہا ہی نہیں، اسلام پر لعنت اس نے کر دی، نعوذ باللہ۔ مرید تھا کسی کا تو بیعت ٹوٹی، حج کیا تھا تو حج بھی ختم ہو گیا، دوبارہ جب مسلمان ہو کر اب شرائط پائے جائیں گے تو حج نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا، جو نیکیاں کی تھی سب کے سب ختم ہو گئی، گناہ تو جو کیے تھے وہ باقی رہیں گے، نیکیاں ختم ہو گئی۔
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو کرتے ہیں، اگر مثال ابھی سن رہے ہوں یا اس طرح کا انداز ہمیشہ رہ جاتا ہے کہ بعض کو ایسی بات ہوتی تو ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنی عادت بدلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اصل وہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، علم دین سے دوری، اہل علم سے دوری، علماء سے دوری، اچھی صحبت سے دوری، کی وجہ سے عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ورنہ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہو نا یا دینی کتابوں کے مطالعہ کرتے ہو تو ان سے ایسی باتیں سننے کو نہیں ملے گی، یہ بالکل بازاری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھنی، جمعے کے بہانے مسجد کا منہ نہیں دیکھنا، اس طرح کے مطلب بالکل اوباش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، گھٹیا قسم کے، تھرڈ کوالٹی کے، یہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ بہرحال ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان کی قدر بھی سمجھے، یعنی ایمان کی قدر بھی تو نہیں ہوتی نا، تو یوں مطلب یہ کہ اچھی صحبت اختیار کرے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اچھی صحبت فراہم کرتا ہے، ہمیں عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، مدنی قافلوں کا مسافر بنے، ہر مہینے 3 دن سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں تو اللہ کرے گا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، مطالعہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی حاصل ہوگا، عشق رسول کے جام بھر بھر کے پینے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں دعوت اسلامی کے شریک ہوں، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تب بھی انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر السنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز نئی ہونی چاہیے، ٹب ہے تو وہ بھی نیا ہو، لوٹا اس کے لیے ضروری کہتے ہیں بعض لوگ، لوٹا ضروری ہے اور وہ بھی نیا ہو، تو اس میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا شرعی حکم کیا ہے کہ سارے برتن نئے لینے چاہیے میت کو غسل دینے کے لیے، یا پھر جو گھر میں استعمال والے ہیں تو وہی استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر غسل دینے کے بعد ان برتنوں کا کیا حکم ہے، آیا کہ وہ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں یا وہ کسی کو دینے پڑے گے؟
یہ لوگوں کی طرح اپنی طرف سے بس اس طرح کا لوگوں نے بنا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پاک صاف برتن میں غسل دیا جا سکتا ہے، بعد میں بعض جگہ وہ یعنی مٹی کے گھڑے لیتے ہیں وضو کے، غسل میت کے لیے، اور سنا کہ وہ پڑا ہے بلکہ غسل کے وہ گھڑے توڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی اسراف ہے، ناجائز ہے، توڑ نہیں سکتے گھڑے جو استعمال ہوئے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جا سکتے ہیں، غسل میں نہیں ٹوٹتا، میت کو غسل دینے والے کا غسل خود سلامت رہتا ہے، البتہ مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو لوگوں نے اپنے طور پر کئی مسائل بنا لیے، علماء سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور مطالعہ نہیں کرتے۔ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ معلومات ہو جائے گی انشاءاللہ. تجہیز و تکفین کا بیان کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اس میں غسل میت, کفن اور بہت سارے مسائل اس میں جمع کیے گئے. بہترین کتاب ہے, اس کو ضرور ہر گھر میں ہونا چاہیے, کب ضرورت پڑ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
نماز کے احکام یہ کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے, وضو کا طریقہ پیج نمبر 12. حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے اندر داخل ہو. جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا ہو پڑھ لیا کرے, انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں امیر اہل سنت سے سوال کرتا ہوں, جو مارکیٹیں دکانیں صبح فجر کے بعد کھل جایا کرتی تھی, اب جو مارکیٹیں دکانیں 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے کھل رہی ہیں, کاروبار میں مطلب جو ہے وہ اب وہ رونق نہیں ہے, وہ والی بات نہیں ہے. اب کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے, ہم جو ہے نا وہ صبح جلدی اٹھیں, فجر پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد ہم اپنے کاروبار پہ نکلیں, کاروبار کا جو ہے نا اصل ٹائم بتا دیں, بس اس ٹائم پہ ہم نکل جائیں, اور کوئی ایسا کاروباری وظیفہ بتا دیں بس جس میں ہمیں جو ہے وہ خوشحالی, بس خوشحالی خوشحالی ہو جائے.
میرا نام محمد عقیل ہے, میں لیاقت مارکیٹ ملیر سے بات کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے ہم کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہے اس کے اندر, تو اس میں کیا عمل کرایا جائے جو برکت ہو؟
اس میں ایسا ہے کہ پہلے سوال میں دکانیں دیر سے کھلتی ہوتی ہے, مختلف کاروبار کی اپنی اپنی صورت ہوتی ہے, بعض چیزیں جلدی بکتی ہیں جیسے گوشت سبزی اس طرح کی چیزوں کی دکانیں جو ہے نا یہ جلدی کھلتی ہیں, کہ اس کے وہ جلدی چلتا ہے ہمارے یہاں حساب کتاب. سرا دودھ وغیرہ ہوا, دہی دودھ, ان کی دکانیں بھی جلدی کھلیں گی کہ لوگ یہ جلدی جلدی خرید رہے ہوتے ہیں, انڈے وغیرہ, ڈبل روٹی, دیر سے جاؤ تو ملیں گے بھی نہیں ہے. اچھا اب بات چیزیں ہوتی ہے کہ جس کے گاہک ہی لیٹ آتے ہیں, اب جلدی کھول گیا کرے کیا, گاہک تو آتے نہیں ہے. اچھا اب اگر کوئی اس کا سسٹم بنانا بھی ہے تو ان کی اپنی وہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں دکان مارکیٹوں کی,
انجمن ہے,
جو بھی ایک کمیٹی ہے یا انجمن ہے وہ مل کر طے کر لے گا, ہم اتنے بجے دکان کھول دیا کریں گے, سارے آ جانا, مل کے طے کر لیں تو جلدی بازار شروع ہو جائے گا. یہ مطلب اپنی مطلب ثواب دید پر ہے, ورنہ جلدی اور دیر سے کھولنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ نماز فجر اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے, یہ ضروری ہے کہ نماز فجر کے بغیر, یہ نہیں کہ جلدی جلدی, یہ بھی ہوتا ہے وہ آدھی رات کو دکانیں کھل جاتی ہیں, بعض کاروبار جو ہیں وہ رات کو دیر سے آدھی رات کو شروع ہو جاتے ہیں, تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے. تو جو صبح سویرے اس طرح بازار گیا تو وہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ وہ شیطان کے جھنڈے تلے بازار گیا, جو وعیدیں بھی ہیں. نماز بہرحال پڑھنی چاہیے, اس لیے نہیں پڑھنی کہ دکان میں برکت ہو, کاروبار بڑھ جائے میرا, بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں, یہ فرض ہے, اور ضمناً برکت آ جاتی ہے. بعض اوقات جو جھوٹ بولتا ہے مال اس کے بعد بھی بہت ہوتا ہے, دھوکہ دینے والوں کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اس کی ایسی بے برکت ہے جو آخرت میں اس کو تباہ کر دے گی اگر اس نے توبہ اور اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تو. باقی یہ کہ برکت نہیں ہے کاروبار میں, برکت کے کئی اوراد ہیں, جن میں ایک یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر 11 بار درود شریف، یہ اگر روزانہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے. چڑیا اور اندھا سانپ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس رسالے میں اور بھی کئی رزق میں برکت کے اوراد آپ کو مل جائیں گے. بعد نماز فجر اول آخر 14 مرتبہ درود شریف، اور پھر یا غابو 1400 بار پڑھیے، انشاءاللہ کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام یعنی خوش رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سننا اس کا سوال ہے کہ میرا پانی کا کمپنی ہے، پانی کی کمپنی میں 60% فلٹر ہوتا ہے، 40% ویسٹ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی اسٹاف تو نہیں
ہے. اب یہ کہ یہاں ضرورت ہے، اگر جیسے وضو کرتے ہیں تو سارا ہی پانی نالی میں بہ جاتا ہے، غسل کرتے ہیں تب بھی پانی، تو یہ وضو اور غسل میں جو پانی بہ گیا جبکہ خود اپنے طور پر کوئی اسراف کی صورت نہیں پائی گئی، اس نے نہیں کی، تو ظاہر اس کو ضائع ہونا نہیں کہیں گے. اسی طرح اگر فلٹر ہوتا ہے اسی طرح ہو، اور فلٹر کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں تو اس میں پانی لازمی بہتا ہو. ابھی کیا اس کا سسٹم ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں ایک سمجھانے کی درخواست کر رہا ہوں. تو اس طرح اگر پانی صرف ہو رہا ہو تو اسراف نہیں ہوگا، اپنی کوتاہی سے اگر پانی صرف ہو رہا ہے ضائع ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ جو ضائع کرتا ہے اس کا خود ذمہ دار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان آپ نے جو 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں ایک ثواب اپنے والدین کو ارسال ثواب کرنے کا ہے، کیا ہم محاسبہ کر کے ان نیک اعمال کا ثواب اپنے والدین کو ارسال ثواب کر سکتے ہیں؟
جو بھی ثواب کا کام ہو نا وہ ارسال ثواب ہو سکتا ہے، پانچوں نمازوں کی، رمضان شریف کے روزے ہیں، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، عمرہ شریف ادا کیا، کسی کو نیکی کی دعوت دی، کسی پر انفرادی کوشش کی کہ بھائی نماز پڑھا کرو، مثلا اتنا کہہ دیا اب نماز پڑھا کریں، اس میں بھی ثواب کا کام ہے، تو یہ سب کا حصہ ثواب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح مدنی انعامات پر عمل جو کریں اور اس پر بھی جو ثواب ملتا ہے وہ حصہ ثواب اس کا بھی ہو سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے، ہر نیکی کا ایسا ثواب کرنا چاہیے، اس میں بخل نہ کیا جائے. اب سستی ہوتی ہے، بخل عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بخل بھی کرتا ہو، کیونکہ اس کا بھی تھوڑا تجربہ ہے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی نے پوچھا ہے کہ چشتی کون ہوتے ہیں؟
حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ چشتی سلسلہ ہے، سلسلہ علیہ چشتیہ، تو اس سلسلے میں جو مرید ہوتے ہیں تو وہ چشتی کہلاتے ہیں، غوث پاک کے سلسلے میں جو مرید ہوتے ہیں وہ قادری کہلاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل میں قرآن پاک کی اپلیکیشن آ گئی ہے، تو کیا لیٹ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟
لیٹ کر جب بھی کوئی ورد وظیفہ پڑھے اس میں پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے، بالکل لمبے کر کے نہ پڑھے، یہ بے ادبی ہے، مکروہ لکھا ہے اس کو. اب موبائل میں دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے؟ جیسے موبائل میں دیکھ کر پڑھنے سے آنکھوں پر زور بہت لگے گا، یا اسی طرح جیسے کہ قرآن کریم بھی اگر ہاتھ میں رکھ کر کوئی لیٹ کر پڑھ رہا ہے اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ ادب یہ ہے کہ دو زانو ہو، قبلے کی طرف بیٹھا ہو، اور اس طرح مطلب یہ کہ احترام کے ساتھ قرآن کریم پڑھے تو زیادہ برکتیں ملیں گی. لیکن یہی ہے کہ لیٹ کر کتاب پڑھنے سے یا موبائل دیکھنے سے یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، آنکھوں پر اس میں زور زیادہ لگتا ہے.
اس میں پریکٹس سے کہیں ہوں گے
یا چلتے چلتے پڑھے یا چلتی گاڑی میں پڑھے تو آنکھوں پہ زور لگتا ہے، خاص کر جو گاڑی ہلتی رہتی ہے اس میں پڑھے، ہوائی جہاز میں اتنی سمجھ نہیں آتی، وہ چلنے کی تو شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے.
سائڈ ٹیبل کے ایک لیمپ کہلاتی ہے نا،
بیٹ کے ساتھ ایک لیمپ کا کلچر ہے اور یہ ہزاروں یا لاکھوں کے گھروں میں ملک و بیرون ملک رہتا ہے. سائڈ ٹیبل کی ایک لیمپ کہلاتی ہے, تو سائڈ ٹیبل لیمپ وہ وہاں پر کچھ کتابیں میگزین وغیرہ رکھنے کا جرنل طور پر ایک معمول ہوتا ہے. اور لوگ بستر پر جانے کے بعد وہ لیمپ, یعنی کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے نارملی جیسے لائٹیں وغیرہ, وہ لیمپ جلا لیں گے. تو لیمپ جلا کر پھر وہ کتاب پڑھتے ہیں. شاید یہ ہے کہ اس کے بغیر ان کو شاید نیند بھی نہیں آئے گی, اتنی ان کی اس معاملے میں ایک وہ ہیبٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا بھی کیا کوئی طبی طور پر اس کے کوئی نقصانات آپ کو لگتا ہے کہ ہیں؟
جگہ جگہ چشمے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یہ بھی تو روزی میں برکت کے وظیفے پڑھتے ہوں گے نا. ایسے لوگ جو یہ ان کو روزی ان کی دعا کا ثمر ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں. آنکھوں کو تو نقصان پہنچے گا نا, لیٹے لیٹے پڑے گا. تو یعنی ہر وہ طریقہ جس میں آنکھوں کو غیر یعنی کہ فطری طور پر وہ زور لگے, جیسے خوب لائٹنگ ہے, بہت زیادہ لائٹنگ ہے, اسے پڑے گا آنکھوں پر زور پڑے گا. موبائل نارمل بتی جل رہی ہے اور آپ دیکھیں گے تو زور کم لگے گا. اندھیرے میں موبائل فون دیں گے دیکھیں گے تو زور زیادہ لگے گا. اچھا موبائل فون کی لائٹ اگر آپ نے روشنی تیز رکھی ہے تو زور پڑے گا, اور نارمل رکھی ہے تو آنکھوں پر زور کم پڑے گا. بالکل ڈیم رکھی ہے تو پھر آنکھوں پر زور زیادہ پڑے گا. تو ایسے ہر وہ کام کے جس میں آنکھوں پر ایک غیر فطری زور پڑتا ہے, ضرورت سے زیادہ زور پڑتا ہے, تو ذرا آنکھوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے.
اب آپ نے موبائل کا جیسے
لیتے لیتے
تذکرہ فرمایا, تو موبائل کی کہانی بھی اب کتابوں سے شاید آگے نکل گئی ہے, کیونکہ کتاب پڑھنے کے لیے تو ان کو ابھی سائڈ لیمپ کی ضرورت تھی. لیکن اگر میں موبائل کا نہ میرا یہ بیان اگر موبائل کے پر مبنی نہ ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت لاکھوں لاکھ وہ موبائل یوزر ہیں, تو شاید جب تک کہ موبائل استعمال نہ کریں نا لیٹے لیٹے, ان کو شاید نیند ہی نہیں آئے گی. یعنی یہ اتنی اب وہ نیند مکمل صحیح اور نیند اپنی پوری وہ تقاضوں کے ساتھ آتی ہے اور اٹھنے کے بعد یہ فریش ہوتے ہی نہیں, یہ بھی ڈاکٹر کے پاس ان کو جانا پڑتا ہوگا کہ میں اٹھتا ہوں لیکن میں فریش نہیں رہتا ہوں. لیکن ان کی عادت ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے بستر پر موبائل اور اٹھنے کے بعد, یعنی پہلے بیڈ ٹی مشہور تھی ہمارے معاشرے میں, ایک کلچر ہے جس میں بیڈ ٹی مشہور تھی, یعنی اٹھنے کے بعد بیڈ پر ٹی ہونی چاہیے, چائے ہونی چاہیے. یہ منہ ہاتھ دھونے سے پہلے چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں یہ لوگ, اس کو بیڈ ٹی کہتے ہیں. تو اب بیڈ ٹی کے بجائے بیڈ موبائل لے لیں آپ کے اٹھنے کے بعد, اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آج کون آیا رات میری نیند میں, کون کون میرے پاس آیا تھا مجھے پتا نہیں چلا. پھر وہ دماغ حاضر ہو یا نہ, اس نے یس نہ جواب دینا نہ دینا, وہ سب بات کی بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ بن گئی ہماری عادت. اور آپ کے اس وقت بیان کے جیسا لگتا ہے کہ ان نیچرل غیر فطری چیزوں سے ہماری سوچوں کو, ہمارے ذہن کو, ہماری آنکھوں کو, ہماری طبیعتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب یہ عادت بن گئی ہے, مطلب اب میں آپ حل کی طرف آ رہا ہوں, اب یہ عادت بن گئی ہے اور اتنی بات پختہ عادت ہو چکی ہے کہ جیسے میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تو مجھے ایک کہہ سکتے ہیں کہ اچھا خاصا اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کرنا نہیں چاہیے, بغیر کرے نیند نہیں آتی جب تک اس کو دیکھ نہ لے ہم لوگ. تو اب اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں کہ صحت ہے, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو.
اب جیسی عادت ڈالے, اب موبائل کا فون اس طرح ہے کہ وہ ایک جگہ نعت شریف لگا کر وہ لیٹ جاتا ہے. پہلے گانے سنتے سنتے سوتا تھا, اب نعتیں سنتے سوتا ہے. یا کوئی مطلب ایسا کلپ لگا دیا جس سے بیان ہو رہا ہے اور یہ سن رہا ہے. یہ ایک الگ صورت ہے موبائل کے استعمال کی, جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھوں کو نقصان کرے گی.
درست فرمایا.
البتہ نقصان وہ کرے گی جو یہ آنکھوں سے دیکھے گا اس کو.
جی
تو لیٹے لیٹے اب یار کیسے کرتے ہوں گے, میری تو بالکل بھی ترکیب نہیں ہے لیٹے لیٹے موبائل دیکھنے کی.
آپ کی ترکیبوں کے مطابق اگر ہماری ترکیبیں بن جائے نا تو زندگی آسان ہو جائے, مگر منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ تو یوں سمجھے کہ اگر آپ جس کمرے میں سوتے ہو گئے نا, شاید اس کمرے میں بھی موبائل نہ ہو, اور ہم جس کمرے میں سوتے اگر اس میں موبائل نہ ہو نا, तो शायद कमरा भी काटने को दौड़े कि मोबाइल किधर चलेगा। हमारा चाचा हमारे पलंग के साथ होता है, तो यू थोड़ी सी
मेरा सिराने पर मोबाइल नहीं होता
जी,
मेरा मोबाइल सिराने पर नहीं होता
जी जी,
वो दूर मतलब चार्जिंग पे लगाता हूँ, फिर ये क्या उसमें भी ख्याल रखता हूँ मैं। अब मेरी एक इसराफ से बचने का जहन बहुत पुराना है, ये मुझे अंदाजा होता है कि कितनी देर में चार्ज हो जाएगा। हमारे क्या होता है आमतौर पर कि चार्ज पे लगा दिया फिर भूल गए। अब 6-7 घंटे मेरा ख्याल है ये चार्ज होता रहता होगा, और अगरचे वो घंटे 1.5 घंटे में चार्जिंग पूरी हो जाती होगी, लेकिन अब ये इसराफ में ये सारा करंट जो है ना ये फजूल इसका जाया हो रहा है, और अल्लाह रहम करे
ये इक्विपमेंट को भी नुकसान दे रहा है,
जाया हो रहा है।
ये मेरी एक मालूमात थी, ये इसको भी नुकसान दे रहा है, और आप जैसी शख्सियत का तो अंदाजा ही कामिल है। हम जैसों के लिए तो मोबाइल कंपनियों ने इस पर बाकायदा जब चार्जर लगाते हैं तो ये हमको बता देता है कि तुमका तुम्हारा फोन जो है ना 1 घंटे इतनी मिनटों में चार्ज हो जाएगा, तो तुम देख लेना। हम इसके कहने पर भी तो चलते वलते ही नहीं है, हमारा हिसाब अजीब हो गरीब हो गया यार। ये भी मोबाइल जो हमारा मौजू है ना, ये यूं समझे कि इस वक्त क्या इस्लामी भाई क्या इस्लामी बहन है, अब ये सबका एक जब मौजू है कि यार ये आप करे क्या, फंस गए, वाकई फंस गए। अब तो इसके साथ कुछ समझ नहीं पड़ती क्या करे। ये वो किसी ने एक इबारत है या यूं समझे कॉल है कि हम आदतें बनाते फिर आदतें हम लोगों को बना रही होती हैं, तो हमारी आदत बन गई है और अब हम इस आदत के ऐसे मतलब आदि हो चुके हैं कि क्या कहे जाए। लेकिन आपकी इस वक्त जो 2-3 बातें थी, अल्लाह करे कि हमारी समझ में आ जाए, जो हमारी दुनिया आखिरत सेहत और तंदुरुस्ती के लिए उम्मीद है कि फायदेमंद साबित होंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन को भी चाहिए कि इन उसूलों पर अमल करे जो अभी बयान किया गया है, और जितना हो सके अपने आप को इनके इस मोबाइल के जो डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कहलाते हैं, ये नुकसान जो इसके हैं उससे खुद को बचाने की हम कोशिश करें जी।
बाबा जी एक तो आपसे बातें करनी है।
बच्चों को जिक्र और दुरूद का आदि बनाने के लिए यूं झूला झुलाने के बारे में आप क्या फरमाते हैं?
अल्लाह अल्लाह भैया, ये झूला हमारे पास तो नहीं है, किसी के घर ही है मतलब जाकर इसने, तो ये वहाँ हमारा जिक्र और ये बच्चे करते रहते हैं, अजान भाग भाग के ये देते हैं, कभी नमाज पढ़ता हूँ तो ये मुड में आएंगे तो खड़े होकर 2-4 गुलाटियां मारेंगे भाग जाएंगे, ये करते रहते हैं, ये अजाने देते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करेंगे, तो इधर उधर की भी होती है, बच्चा है, ये माहौल का असर होता है। हमारे यहाँ गाने और म्यूजिक और अल्हम्दुलिल्लाह इसका गुजर नहीं है, अल्लाह रसूल का जिक्र है, नाते हैं, बयान आते हैं, तो जैसा माहौल होगा तो वैसा बच्चा उसमें रंग पकड़ेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, गुलाब में तिल रख दो तो गुलाबी हो जाएगा। तो घर में गुनाह भरे चैनल चलने ही नहीं चाहिए, सिर्फ मदनी चैनल चले ना, किड्स मदनी चैनल है जैसे, ये चले तो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, नाते सीखेंगे, तिलावतें सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ इनको सीखने को मिलता ही रहेगा इसमें।
तो हसन नजा तो अभी भी सुना सकते हैं, हस्बी रब्बी जल्लल्ला है, हसन नजा आप अभी भी सुना सकते हो? हाँ अभी सुना सकते हो,
हस्बी रब्बी जल्लल्ला।
चलो छोड़ दो,
जोर से
जोर से।
हस्बी रब्बी जल्लल्ला मा फी
لا الہ الا اللہ. ارے واہ کیا بات ہے حسن رضا کی، ماشاء اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، طاہر بھائی نے پوچھا ہے کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نماز میں درود پاک پڑھتے تھے؟
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی درود شریف نماز میں پڑھا کرتے تھے.
محمد اسماعیل بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے کا ذکر کسی صورت میں ہے؟
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا نور اور روشن کتاب. تو یہ نور سے مراد مفسرین نے، کئی مفسرین نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیا ہے. ایک رسالہ نور لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے، تو اگر اس میں کسی کو معلومات مزید چاہیے، رسالہ نور، اس کا مطالعہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ناد علی کیا ہے اور اس کو پڑھ سکتے ہیں؟
ناد علی پڑھنے کے تو فوائد لکھے ہیں، اعلی حضرت نے بھی لکھے ہیں، پڑھ سکتے.
سوال میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ناد علی ہے کیا؟
نادی علی مظہر العجائب تجده عون لك فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی.
یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ پڑھا جائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر قضا نمازیں زیادہ ہوں تو کیا بیٹھ کر قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟
نہیں، نماز تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہوگی. قضا نماز، فرض نماز جو قضا ہو گئی ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے. اب وہ جو جہاں شریعت اجازت دے تو وہ تو پانچوں وقت کی فرض نمازیں ہیں، ادا نماز بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے جبکہ شریعت اجازت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ملتانی مٹی کھانا کیسا ہے؟
ملتانی مٹی ہو یا چونا ہو یا کوئی سی مٹی ہو، یہ اتنی کھانا کہ نقصان پہنچائے گی، یہ حرام ہے. اور اتنی معمولی سی کھانا کہ جو نقصان نہیں پہنچائے گی وہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، وہ یہ کہ 17 سفر المظفر آپ کی والدہ کی برسی ہے، تو آپ اپنی والدہ کے حوالے سے کوئی یادگار واقعہ ہم سے شیئر کیجئے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کا اور آپ کی والدہ کے ساتھ خاص ہو تو ہمیں وہ واقعہ سنائیے.
اب ماں کا کون سا واقعہ ہوتا ہے جو یادگار نہیں ہوتا؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں ہی کی تو گود میں ہوتا ہے. ہزاروں واقعات ہوتے ہیں، ہر لمحے واقعہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ. ماں کی ممتا، ماں کی محبت، یہ بھی بس قدر تو جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، جیتے جی کم ہوتی. جو لوگ ستاتے ہیں ماں باپ کو، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ چلے جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو بولیں گے ہم تیری ماں کا انتقال ہو گیا، تیرے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا، یوں بولیں گے. تو میری ماں یادگار واقعہ کون سا سناؤں؟ کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو مطلب یادگار ہیں. ایک واقعہ میں بھی آج کل میں یاد کر رہا تھا، ایک واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ. اب چونکہ ہم نے تو والد صاحب کا سایہ تو پایا نہیں نا، تو ایک میرا دوست تھا، اس نے ایک بار میری ماں کو پتا نہیں کوئی میرے بارے میں کوئی بات کی، تو میری ماں رو پڑی اور کہنے لگی کہ میرے کو بابو بولتی تھی، میں سب کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں. تو بولا میرا بابو جو ہے نا کھیلنے کے دنوں میں کھیلا نہیں ہے، میرے بابو نے ہمیشہ محنت مزدوری کی ہے. اس طرح وہ فرما کر وہ رونے لگی اور میرا دوست گھبرا گیا تھا، بولا یا اللہ میں نے تیری ماں کو چھیڑ کھا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کی اس واقعے سے یہ میں معلومات بالکل جیسے واضح ہو جاتا ہے کہ شروع کے دنوں سے ہی، بچپن کے دنوں یا لڑکپن کے ایام سے آپ محنت مزدوری کی طرف یعنی روزگار کی طرف، گھر چلانے وغیرہ کے معاملات کی طرف تھے، یہ جیسے آپ کے اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، تو پھر ان حالات میں اور نارملی جب گھر میں اس طرح کے حالات ہو کمانے وغیرہ کے لیے، تو پھر ایک مذہبی رجحان، مذہبی طور پر پھر آپ کہتے ہیں میں امامت پر آ گیا، تو امامت آ رہی، امامت کے لیے پھر وہ ساری امامت کی چیزیں، علم دین سیکھنا کرنا، تو یہ زندگی میں یہ جو ہے آپ کا دونوں پہلو، یہ اس کو کیسے یکجا لے کر چلتے رہے؟
اصل میں ایک دینی ماحول ملا رہا، تو میرے بھائی تھے وہ نمازی تھے اور اس کے ساتھ میں مسجد میں جاتا تھا، بڑے بھائی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میری ماں نمازی، تو یہ اٹھاتی تھی میرے کو فجر میں نمازوں کے لیے، بہرحال یہ کہ وہ ہمارے گھر میں سمجھے نماز کا ماحول تھا، اللہ رسول کا نام لیا جاتا تھا، عام طور پہ جو گھروں میں وایاتیاں ہیں نا جس طرح آج کل ماحول نہیں ہے نمازوں وغیرہ کا، تو ہمارے گھر میں ایک یوں کہہ سکتے ہیں مذہبی ٹائپ کا گھرانہ تھا۔
میں نے خود میری ایک نیت بنی تھی میرے سنے سے یہ سوال کرنے کی، کہ ہمارے یہاں نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم طرح طرح کے عذر بنا لیتے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں ہی گھر میں بڑا ہوں جناب، گھر میں بھی کمانا ہے، اور اس طرح کی چند چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم بہت ساری دینی جو ضروریات ہوتی ہیں، علم دین سے تعلق رکھتا ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، نیکی کی دعوت ہے، اس طرح کے بہت سارے کاموں سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور ہم عذر اسی طرح کا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجبوری تو وہ مجبوری، تو الحمدللہ لاکھوں لاکھ ماننے والے، چاہنے والے اور فالو کرنے والوں کی ایک تعداد ہے امیل سنت کی، تو یہ میری نیت تھی کہ اس طرح کا کوئی جواب اللہ کرے کہ ہم سننے میں کامیاب ہو جائیں، کہ جسے ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے، کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ جو بایوگرافی ہوتی ہے اور جو سیرت کے پہلو اس طرح کے جو ہوتے ہیں، یہ بڑا موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ابھار رہے ہوتے ہیں، کہ ایک ایسی شخصیت کے جس کے بچپن میں والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، بالکل شیرخواری کی عمر میں، دودھ پیتے جیسے عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد گھر کا ماحول بھی جیسے غربت پر مبنی ہے، اس طرح کی حالات ہیں، پھر تھوڑا آگے جا کر بھائی کا بھی انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت حال میں، ایسی کیفیات میں اپنے گھر کی کفالت کی ذمہ داریاں، پھر شادی، تو پھر بچے، اچھا پھر اس میں امامت، اور پھر امامت کے ساتھ ساتھ واعظ و نصیحت، بیانات، تو یہ ایک یوں سمجھے اللہ ہی کی رحمت سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اس کی عطا سے ہوتا ہے، وہ اپنے بندے سے کام لے لیتا ہے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، مگر یہ کہ ان تمام تر رحمت الہی کے جو معاملات ہیں، اس میں بندے کی جو ایک کوشش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت، کوشش بھی اللہ کی رحمت سے ہی کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سیکھنے اور سمجھنے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، کہ ہم جیسے لوگ یوں سمجھیے کہ ایک بڑی تعداد ہے، میں آپ کو عرض کروں ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تعداد ہے جو غربت کی لائن سے اتنی اوپر نہیں ہے، یعنی کہ غربت کی لائن سے نیچے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں عموماً یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ غربت بہت ان کی ہیں، لیکن کیا وہ غربت کے ساتھ ساتھ وہ کسی وہ دینی خدمت کی طرف یا دینی معاملے کی طرف آگے بڑھے؟ ایک تو پریشانی ہے ہی ہے، اچھا پھر یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا کرے غریب ہیں، تو کیا امیر لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اچھا عہدہ ہے، والد صاحب بھی کما رہے ہیں، کھانا پینا بھی سب کچھ مطلب صحیح ہے، اور ایک کھاتی پیتی فیملی ہے، کیا وہ بھی اس طرح مطلب کہ اس میدان عمل میں اور دین کی خدمت میں اور علم دین سیکھنے میں وہ مصروف عمل ہیں؟ تو دیکھنا یہ کہ توفیق الہی، اللہ تعالی کی توفیق، اس کی مدد، اس کی کرم نوازی، اور پھر انسان کی جد و جہد اس کے کرم سے، اور قربانیاں، کہتے ہیں کہ جتنی بڑی کامیابی ملتی ہے نا، جس کو جتنی بڑی کامیابی ملتی ہے، اتنی بڑی قربانی اس کی اس کامیابی کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کی کامیابیاں دیکھ کر سمجھتے کہ ہم ایسے بن جائیں گے، لیکن اس کامیابی کی منزل کو پانے کے لیے اس نے جو قربانیاں دی ہوتی ہیں، وہ قربانی دینے کی ہمت، طاقت، حوصلہ، اور وہ چیزیں ہمیں نہیں آ پاتی۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، مگر ایک دنیاوی طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مطلب وجہ تھی خاص طور پر سوال کرنے کی۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ لوگ غربت کی وجہ سے دین کی خدمت سے دور رہ جاتے ہیں، تو کیا پیسہ نہیں ہوئے تو لوگ دین کی خدمت کر دیتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟
کی خدمت عملی طور پر کم دیکھی جاتی ہے بھاگ دوڑ کرنا. ہم بزرگان دین کی اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں یا محدثین کرام جو بڑے بڑے علماء ہوئے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ان کی سیرت میں میں نے تو غربت زیادہ دیکھی ہے. فاقہ مستی غربت پیسوں کی کمی کی وجہ سے تعلیم ترک کر کے واپس آنا پڑے اور اس طرح کے واقعات ملیں گے. مالدار کم ملیں گے, مالدار چندہ دے کر بس وہ فارغ ہو جاتا ہے, مسجد بنوا دے گا, مسجد کو آباد غریب کرتے ہیں, ایک دیکھے والی چیزیں. اور بس وہی بات ہے کہ نصیب, جس کے نصیب میں جو کچھ ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا, اپنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مولا چاہے وہی ہوگا, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نیک بنا دے, ہم کو اخلاص نصیب کر دے اور گلے شکوے سے بچائے. جس حال میں رب رکھے ہمیں بس خوش بھی رکھے, ہم اس سے راضی رہے. لیکن بعض مالداروں میں بھی ملیں گے ایسے لوگ کہ جو بھاگ دوڑ بھی کرتے ہوں گے دین کی خدمت کے لیے, انہیں مال بھی دیں گے وقت بھی دیں گے, ایسے بھی ملیں گے. تعداد ایسے ہوگی کم ہوگی. جیسے 12 ماہ کے ہمارے یہاں مسافر بنتے ہیں عاشقان رسول, تو ان میں مالدار 1% ہو تو ہو, مطلب بہت کم, مطلب غریب بڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں بےچارے, دوڑ رہے ہوتے ہیں. غریب تکلیف اٹھانے کا بھی عادی ہوتا ہے, مالدار تکلیف نہیں اٹھا سکتا. غریب بغیر پنکھے کے بھی مسجد میں آپ نے ڈال دیا تو یہ پڑا رہے گا, مالدار پنکھے میں بھی نہیں سو پائے گا, اس کو ایسی چاہیے. اس کو بھنگے ٹوٹے واش روم نہیں چاہیے, اس کو لگژری واش روم چاہیے, تو یہ مسجد میں کہاں سے لائیں گے. اس لیے وہ مدنی قافلے میں بھی 3 دن کے لیے بھی کترائے گا, نہیں جائے گا, ٹائم ہوگا اس کے بعد, لیکن وہ جائے گا نہیں. پھر جھوٹ بولنا پڑے گا, کسی نے اگر نیکی کی دعوت دی, انفرادی کوشش کی تو ٹالے گا, یہ مصروفیت ہے وہ مصروفیت ہے, بعض ہوگا تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے, معذرت کر لے گا یار میں نہیں کر سکتا مدنی قافلے میں سفر, عادت میری خراب ہوئی پڑی ہے, بغیر اسی کے نیند نہیں آتی مجھے, یہ مسجدوں کے واش روم مجھے نہیں چلتے. ٹھیک ہے اب کیا کریں, یا پھر عادت بنائے, تھوڑی تکلیفیں اٹھائے. جب جن دنوں میں سفر کرتا تھا نا تو کسی نے میرے گھر میں اسی ڈلوا دیا تھا, نکلوا دیا. میں نے کہا بھائی میں ہر جگہ جاتا ہوں, مجھے اسی کون دے گا یار, ادھر میں کام نہیں کر سکتا, اس کو نکالو. پرانی بات ہے, شاید آج عمران کو پتا ہو. اب خیر اب وہ حالات نہیں رہے, اب میں ذرا بھاگ دوڑ تو جب سے وہ سیکورٹی کے مسائل کھڑے ہوئے نا تو بس وہ پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں. ورنہ یہ کہ میں تو 12ویں کے 12 اور یہ تو روڈوں پہ اجتماع ہوتے تھے دھوم دھام سے, چوک اجتماع, بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے میرے 12ویں شریف کے 11 یا 12 اجتماع ہوتے تھے, اور بھی مطلب چوک اجتماع ہوتے رہتے تھے, ہر ہفتے کو بھی شاید ہوتا تھا چوک اجتماع. الحمدللہ اب بھی اگر حالات پیدا ہو گئے تو پھر انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو چوک اجتماع کریں گے انشاءاللہ. حفاظتی امور کے مسائل ہو جائے نا ہمارے ملک کے, اللہ کرے حالات صحیح ہو جائیں. اب تو پہلے سے کافی بہتر ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کا بڑا کرم ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بتا دیجئے کہ اکثر لوگ کلمہ شہادت کی انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, کیا یہ انگلی کھڑی کرنا درست ہے؟
انگلی کھڑی کرنے میں حرج نہیں ہے, نماز میں تو سنت ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, یہ مخصوص جو طریقہ ہے نماز میں سنت ہے, اور نماز کے علاوہ اگر انگلی اٹھانا چاہے تو ذرا منع بھی نہیں ہے, حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پیارے باپا جان, الماری میں بچوں کا چھپنا کیسا ہے؟
الماری میں, کارٹون میں, باکس میں, فریج میں, خالی ٹنکی میں نہیں چھپنا چاہیے, इसमें बाजों का ढक्कन बंद हो जाता है तो हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो जान का खतरा हो जाता है। तो बच्चे को इस जगह नहीं छुपना चाहिए। और तो पानी के टंकी में तो जोर से झांक कर, ज्यादा झांक कर देखना भी नहीं चाहिए कि अगर पानी हुआ गिर गए तो डूब सकते हैं। जरा खिड़की में भी एकदम झांक झांक के देखना बालकोनी में, ये भी रिस्क होता है। इसमें भी बच्चा बाजू का गिर जाता है तो उसको चोट आ जाती है, बाजू का उसकी डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सूरज वापस आ गया। गज़वा खैबर की वापसी में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा करके हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घुटने पर सरे मुबारक रखकर आराम फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज ना पढ़ी थी और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी आंखों से देख रहे थे कि सूरज ग़ुरूब हो रहा है और नमाज असर का वक्त जा रहा है, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस ख्याल से जो है वो सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक ना हटाया कि अगर मैं सरे मुबारक हटाता हूँ तो हमारे आकाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल वाक्य होगा, तो लिहाजा आप रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने सरकारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक ना हटाया और सूरज गुरूब हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने अर्ज की कि मेरी नमाज रह गई है और वक्त जा चुका है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और आपकी दुआ की बरकत से सूरज वापस पलट आया और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने उसी दिन की नमाज असर अदा की और इसके बाद सूरज वापस गुरूब हो गया। सैयद आला हज़रत फरमाते ना, इस वाक्ये से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकत अता फरमाई कि चाहे तो डूबा हुआ सूरज वापस निकाल दें। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम, لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔
مدنی مذاکرہ